خود تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، علی اور قرآن کے عنوان سے آج ہم سے روزہ مجالے سے عزا کے جو امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی تھی، اس کی آج آخری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف اور متفق علیہ حدیث کہ جس میں پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے. میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ یہ جو معیت ہے، یہ معیت معیت محض نہیں ہے، معیت ایک طرفہ نہیں ہے. یعنی اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ علی مع القرآن تو معیت محض سمجھ میں آ جاتی کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، لیکن اس معیت محض میں مشکل صرف یہ ہے کہ علی کا قرآن کے ساتھ ہونا تو ثابت ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہو. لہٰذا اس صورت میں لازم و ملزوم والی کیفیت آتی ہے، افضل و مفضول والی کیفیت آتی ہے. تو کسی کے ذہن میں یہ شک ہو سکتا تھا کہ علی تو ہیں قرآن کے ساتھ لیکن ضروری نہیں ہے کہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہو، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان فصاحت بیان اور بلاغت کے ذریعے سے اوہام کی وادیوں میں ہر اس شک کو فنا کر کے رکھ دیا کہ اوہام کی وادیوں میں بھی یہ شک جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا. بس آپ نے اس طریقے سے معیت کو بیان کیا کہ وہ متحدت الاطراف ہو جاتی ہے، علی مع القرآن والقرآن مع العلی. جب معیت متحدت الاطراف ہو جاتی ہے تو دونوں طرف کی جو کیفیت ہے وہ برابر ہو جاتی ہے. اب جب دونوں طرف کی کیفیت برابر ہے تو پھر علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، بس ممکن نہیں ہے اب یہ کہ کہیں پر علی ہوں اور قرآن ساتھ نہ ہوں ان کے، اور کہیں قرآن ہو اور علی اس سے جدا ہوں۔ بس یہ جو معیت ہو گئی متحدت الاطراف، اسی کا فائدہ کیا ہوا کہ پھر یہاں پر بحث افضل و مفضول نہیں ہے، لازم و ملزوم نہیں ہے، بلکہ جو وزن اور جو مقام قرآن کا ہے وہی وزن و وہی مقام مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور پھر لن یفترقا کہہ کر ہر اس شک اور تردید اور اس امکان کو آپ نے رد کر دیا کہ جو یہ تصور کر سکتا ہو کہ کسی بھی زمان میں یا کسی بھی مکان میں یا کسی بھی جہت میں یہ معیت ختم ہو سکتی ہو اور علی اور قرآن میں جدائی پیدا ہو سکتی ہو، تو لن یفترقا کہہ کر کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اس معیت کو اتمام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دو مسلسل گفتگوؤں میں معیت پر ہم نے بحث کی، اور کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کی جو کیفیت وجودی ہے جب انسان اس کو سمجھ لیتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس سے مراد کیا ہے۔ مس کے معنی بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ مس ٹچ کرنا ہے، اور مس کیا جو لفظ ہے اس کے اندر قوت ہے وہ ظاہری طور پر یا جو فزیکل ٹچ ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے، اور جو نان فزیکل ٹچ ہے جیسے قرآن کہتا ہے مسنی الضر کہ مجھے جو ہے وہ تکلیف نے جو ہے وہ گھیر لیا، یا مسنی السوء مجھے برائی نے ٹچ کر لیا۔ اب یہ جو ٹچ کرنے کے معنی میں کیا ہے کہ جب کوئی چیز کسی چیز کے اوپر غالب ہو جائے، تو پس وہاں اس مقام سے لے کر کہ جہاں پر ایک ہم ٹچ کا بالکل ابتدائی تصور کر سکتے ہیں سے لے کر کوئی چیز کسی چیز پر غالب ہو جائے، اور پھر طہارت کے مقامات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کو کل کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب طہارت اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو یہاں سے قرآن کے مراتب کے اعتبار سے بھی جو قرآن کا حقیقی وجود ہے کہ جو نور ہے کہ جس کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین ایک واضح نور کو نازل کیا، تو وہ جو نور مبین قرآن کا حقیقی وجود ہے جو طہارت کے اعلیٰ ترین مراتب کو درک کرتا ہے، وہی قرآن کی نورانی جو وجود ہے اس کو مس کرتا ہے۔ مس سے یہاں پر مراد کیا ہے کہ پھر پوری طرح سے اس کا احاطہ کر لیتا ہے، اور یہ پوری طرح سے ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں تو اب ان کے درمیان میں جدائی اصلاً متصور نہیں ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ مقام حاصل ہونے کے بعد اب دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ بھی عرض کروں گا کہ خدا جانے علی اور قرآن کا آپس میں کس قدر رابطہ ممکن ہے۔ آج کی شب جو شب قدر ہے، اور پچھلی شب قدر کے مقابلے میں اس رات کا شب قدر ہونے کا امکان شدید تر ہے۔ آج کی شب ایک قرآن کے نزول کی شب ہے اور دوسرے قرآن کے صعود کی شب ہے، لہذا آج کی شب میں خاص کیفیتیں یقیناً مومنین کے قلوب پر طاری ہوں گی، اور یہی وہ کیفیتیں ہیں جو کہ قلوب کو پرواز دینے والی کیفیتیں ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو قرآن اور مولا کائنات دونوں سے متصل رکھتے ہوئے، دونوں سے متوصل کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے قلوب کی پرواز کا سامان انشاءاللہ آج کی شب ہم نے پیدا کرنا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ قرآن کے مراتب، جیسے نزول کے مراتب قرآن کے، اب یہ جو نزول کے مراتب ہیں اس میں ایک مرحلہ دیکھیے، یقیناً قرآن ایک ایسا مرحلہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس میں قرآن صرف علم الہی میں ہے۔ اب علم الہی سے یہ قرآن ایک مرتبہ نزولی طے کرتا ہے، اور اللہ کسی کو قرآن تعلیم کرتا ہے، یعنی جیسے ہی خدا کسی کو تعلیم کرے گا قرآن، تو پھر قرآن اس علم الہی کے مرحلے سے نزول کرتا ہے اور آ جاتا ہے تعلیم قرآن کی شکل اختیار کرتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جو پروردگار سے اس قرآن کی تعلیم کو مستقیماً حاصل کر سکتا ہے؟ اور پھر ایک مرتبہ ذرا سورہ رحمان کا مطالعہ کیجئے کہ جہاں پر قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ آیات کی ترتیب صاحبان تدبر و تفکر کو دعوت دے رہی ہے، رحمان ہے وہ ذات، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان انسان کو خلق کیا، علمہ البیان اور پھر اس کو تعلیم دی بیان کی۔ بس یہ مرحلے یہ سمجھا رہے ہیں کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. اب یہ قرآن کی تعلیم خلق الانسان اس کے بعد واقع ہونا, اس آیت کا اس کے بعد واقع ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ ابھی خلقت انسانی شروع نہیں ہوئی ہے, پروردگار نے کسی کو تعلیم قرآن کا قرآن کی تعلیم دی ہے. قرآن کی تعلیم خلقت انسانی سے پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نور موجود ہے جو خلقت انسانیہ سے پہلے قرآن کی تعلیم لینے کے قابل ہے. اور پھر جب انسان خلق ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے کیا فرمایا, علامہ البیان, ہم نے اس کو بیان کی تعلیم دی. دیکھیے قرآن جو اپنی نورانی صورت میں ہے, میرا اس کو درک کرنے کے لیے طہارت کی منزلوں کو طے کرنا ضروری ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کل بھی کہ قرآن کے جو ظاہری وجود ہے اس کو, یعنی کتبی شکل میں جب قرآن آ جاتا ہے تو اس کتبی شکل کو ہاتھ لگانے کے لیے, اس کو ٹچ کرنے کے لیے مجھے دو طرح کی طہارتوں کی ضرورت ہے. ایک طہارت اسلام ہے جو میرے وجود میں پیدا کرے گا, اس اسلام کے بعد دوسرے مرحلے کی ہے. دیکھیے کافر کو آپ جتنا مرضی وضو کرا دیں, کافر وضو کرنے کے باوجود بھی قرآن کو اگر ٹچ کرے گا تو گناہ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وضو بے فائدہ ہے. پہلے اسلام کی طہارت اس کے وجود میں پیدا ہوگی, پھر دوسرے مرحلے کی طہارت ہے وضو. وضو کی طہارت, بس دو طہارتیں صرف لفظ قرآن کو, کہ جس کے بارے میں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ اس کا کتبی وجود ہے, حقیقی وجود نہیں ہے. قرآن کا حقیقی وجود اس کا نور ہے جو نورانی شکل میں ہے, جو قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. نزل به روح الامین علی قلبک, ہم نے روح الامین کو اس کے ذریعے سے تمہارے قلب پر نازل کیا. تو وہ جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے, کیا قلب مصطفیٰ پر الفاظ نازل ہو رہے ہیں؟ لیکن عزیزان من, یہ قلب مصطفیٰ تو بعد کا مرحلہ ہے, جہاں ابھی انسان خلق ہی نہیں ہوا وہاں پر علم القرآن کی کیا تفسیر کریں گے؟ کیا وہاں پر ابھی الفاظ خلق ہوئے ہیں؟ ابھی الفاظ نہیں ہیں, ابھی تو مادہ نہیں ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف نور ہی نور ہے. تو پھر قرآن کی جو تعلیم ہے وہ بھی نورانی شکل میں ہے. دیکھیے آج شاید بعض چیزوں کا ہمارے لیے سمجھنا نسبتاً آسان ہے. میں چند ایک مثالوں سے اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں توجہ کیجیے گا. دیکھیے قرآن کا جو یہ کتبی وجود ہے, کیا یہ حقیقی وجود ہے؟ دیکھیے ایک مثال دوں گا, شاید بات آپ کے ذہنوں میں اور نزدیک تر ہو جائے. اگر میں اس وقت خط کوفی میں موجود قرآن کریم یہاں لے آؤں تو شاید ہم میں سے کسی سے بھی وہ قرآن نہ پڑھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خط کوفی سے متعارف نہیں ہیں. اب یہ جو خط تبدیل ہو گیا ہے اور میں اور آپ کوئی پڑھ بھی نہیں پا رہا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرآن ہے, تو جب تک یہ قرآن ہے اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں لگایا جا سکتا. حالانکہ میرے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن جیسے ہی موجودہ خط جس میں لکھا جاتا ہے قرآن کو, تو ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا. بس دیکھیے خط کے تبدیل ہو جانے سے قرآن کی جو حقیقت ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی. اس کا معنی یہ ہوا کہ خط ایک اعتبار ہے, حقیقت قرآن کچھ اور ہے. اسی وجہ سے دیکھیے کہ الفاظ میں اگر میں ایک لفظ ہے قرآن کا ضربا, ضرب اللہ مثلاً, اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے. اگر میں کاغذ پر ضربا لکھتا ہوں ایک مرتبہ عربی کے ایک لفظ کے عنوان سے, اب یہ لفظ ضربہ ہے اس کا اپنا ایک خاص معنی ہے, اس کا معنی ہے مارنا, اور ایک لفظ میں دوبارہ ضربہ لکھتا ہوں لیکن قرآن کی نیت سے, ایک ہی سیاہی سے لکھا, ایک ہی صفحے پہ لکھا, لکھا بھی میں نے ہے, لیکن اب جیسے ہی میں قرآن کی نیت سے لکھوں گا, میرا اس کو قرآن سے کی نیت سے لکھنا, جیسے ہی میں نے قرآن کی نیت سے لکھ دیا, اب میں اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر آپ تشریف لا کر آ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو دونوں ضربہ میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا, آپ کے لیے دونوں ایک جیسے ہیں. لیکن جیسے ہی میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ یہ دوسرا ضربہ میں نے قرآن کی نیت سے رکھا ہے, قرآن کے لفظ کی نیت کے ساتھ لکھا ہے, تو آپ بھی جانتے ہیں, فقہی مسئلہ بھی ہے کہ اب اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اگر بغیر وضو کے ہاتھ لگایا تو گناہ ملے گا. حالانکہ یہ وہی ضربہ ہے, لکھنے والا بھی میں ہوں, سیاہی بھی میری ہے, دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی ضربہ کے لفظ نے اللہ سے انتساب پیدا کیا, اس کے اندر قداسہ پیدا ہو گئی, اس کے اندر ایک ایسی طہارت آ گئی کہ جس کو اب ہاتھ لگانے کے لیے مجھے اور آپ کو وضو کی ضرورت ہے. تو عزیزان من کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے, دونوں لفظ ایک ہی سیاہی سے ایک ہی بندے نے لکھے ہیں, لیکن جہاں پر لفظ اللہ سے انتساب پیدا کر لے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے, قل انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دو میں تمہارے جیسا ضرور ہوں, یوحا الیہ, لیکن میرے پر وحی کی جاتی ہے. یہ جو یوحا الیہ ہے یہ میرے اندر نہیں ہے, اس لیے میں عام ذرابہ کی مانند ہوں جسے بے وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. لیکن پیغمبر جب اپنے لیے کہتے ہیں یوحا الیہ, میری جانب وحی کی جاتی ہے, یہ یوحا الیہ پیغمبر کو انتساب دے دیتا ہے اللہ سے. اور جیسے ہی پیغمبر انتساب الہی پیدا کرتے ہیں تو وہ اور ہو جاتے, میں اور ہو جاتا ہوں, وہ طاہر و مطہر ہو جاتے ہیں لیکن میں نجس رہتا ہوں, وہ امت وہ نبی بن جاتے ہیں, میں امت رہ جاتا ہوں. لہذا کبھی بھی پیغمبر کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے. انتساب الہی کی کیفیت لفظوں میں طہارت و قداست پیدا کر دیتا ہے. اب چے برسد وہ ذات محترم کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وما ینتقو ان ان الہوا ان ہوا الا وحی یوہا, تو خدا جانے اس کی منزل کیا ہوگی کہ جو نطق بھی نہیں کرتا مگر انتساب الہی کے بغیر. لہذا یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, اب یہ جو قرآن کا وجود ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل کہ اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ قرآن کی جو نورانی کیفیت ہے, اس قرآن کی نورانی کیفیت کے لیے طہارت کی ضرورت ہے. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات اور پہنچانے کی کوشش کروں. ہم اور آپ لفظوں کے محتاج ہیں, ہمارے اور آپ کے لیے اگر لفظ درمیان میں نہ ہو تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مثلا میں ایک معنی کا انتقال آپ کو کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اس معنی کا انتقال بغیر لفظوں کے نہیں کر سکتا. اگر میں لفظ ادا نہ کروں یا زبانی یا لکھ کر, جب تک لفظ میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں آئے گا میں آپ کو انتقال معنی نہیں کر سکتا. لیکن آپ یقیناً متوجہ ہوں گے کہ انسان نے ایک علم اور دریافت کیا ہے, ایک مشہور معروف علم ہے کہ جس میں بغیر لفظ کے کسی کے ذہن سے آپ معنی کو منتقل کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں. اب یہاں پہ لفظ کی ضرورت نہیں ہے, اس علم کو ٹیلیپیتھی کہتے ہیں. میں اس علم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, صرف اتنا پڑھا ہے اور اتنا جانتا ہوں کہ ایک ایسی قوت یا ایسی قدرت یا ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی کے ذہن میں موجود معنی کو اپنے ذہن میں منتقل کر سکتے ہیں. اب یہ جو انتقال معنی بے معنی ہے, ذہن بے ذہن انتقال ہے, اس میں اگر معنی منتقل ہو جائے, اب اگر کی بات کروں, اگر ہو جائے تو ان دونوں کو اب لفظ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو انتقال معنی ہو رہا ہے کیا میری اور آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ نہیں. یہ جہاں سے منتقل ہو رہا ہے اور جس کو منتقل ہو رہا ہے اس کو تو سمجھ میں آ جائے گا, لیکن ہم جو وہ علم نہیں رکھتے ہمیں الفاظ کی ضرورت ہے. ایک مثال سے اور آپ کو بات سمجھاؤں, آج کل کے دور میں شاید یہ بات اور یہ مثال زیادہ قرین ذہن ہے اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا, متوجہ بھی ہو جائیں گے. دیکھیے میرے موبائل میں قرآن ہے, کسی اور شخص کے موبائل میں قرآن نہ ہو. اب یہ جو قرآن موبائل کے اندر میرے اس پر آ رہا ہے, آپ متوجہ ہوں گے کہ اس قرآن کی جو کیفیت ہے, یہ جو لفظ قرآن آ رہا ہے یہ صرف وہ موبائل دکھا رہا ہے, ورنہ اس کے اپنے اندر جو فائل ہے وہ کوڈ ورڈز کی شکل میں ہے. کہ اگر وہ حقیقی فائل میں اور آپ دیکھیں تو مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ کیا چیز ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس کو قرآن کہا بھی نہیں جا سکتا, وہ صرف اس کو دکھا رہا ہے. لیکن تصور کیجئے کہ اب یہ جو اس کے اندر موجود ہے فائل, اس کی کیفیت کچھ اور ہے, لیکن وہ دکھا کچھ اور رہا, یعنی اس کو بیان کر رہا ہے اس شکل میں کہ جس میں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اب جس کے موبائل میں قرآن نہیں ہے اور اس نے مجھ سے مانگا, کہا مولانا بلوٹوتھ کر دیں یا وائی فائی کر دیں, اب یہ جو میں اس کو بلوٹوتھ کر رہا ہوں کیا یہ کسی کو پتہ لگے گی؟ کسی کو نظر نہیں آئے گی. لیکن اس موبائل کے اندر صلاحیت ہے, وہ اس فائل کو شعاؤں کے ذریعے سے, ریز کے ذریعے سے, ویوز کے ذریعے سے انتقال دے دے گا, یہاں سے وہاں چلا جائے گا. جیسے اس کے اندر چلا جائے گا, جیسا قرآن یہاں نظر آ رہا ہے وہاں پہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو بس یہ ہمیں اگر موبائل کے اندر اور اپنے الیکٹرانک ڈیوائسز میں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ویوز اور ریز کسی شکل میں آتی ہیں, وہ فائل کو کسی شکل میں اس کے اندر منتقل کرتی ہیں, ایک پروگرام کے ذریعے سے ہم اسی فائل کو ایسی شکل میں سامنے لے آتے ہیں کہ جو میرے اور آپ کے فہم کے اعتبار سے ہے، اور مجھے اور آپ کو اس کا فہم ہو جاتا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، تو پھر قرآن کے لیے کیوں نہیں تصور کیا جا سکتا کہ علم الہی سے جب قرآن آتا ہے تو وہ ایک الگ منزل ہے۔ علم الہی سے لوح پر آتا ہے، لوح پر لانے والے جناب جبرائیل نہیں ہیں، جناب جبرائیل کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ پروردگار سے ڈائریکٹ رابطہ لے کر علم قرآن کو حاصل کر کے لوح پر لا سکیں، بلکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کو لوح سے لیتے ہیں۔ لہذا قرآن نے اس مطلب کو بیان کیا ہے مختلف مقامات پر کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ، اب جو لوح محفوظ میں ہے وہ یقیناً الفاظ کی صورت میں نہیں ہے۔ اب لوح تک کس کی رسائی ہے؟ جناب جبرائیل کی، جناب جبرائیل لوح سے لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، پھر دوسرا مرحلہ۔ پس دیکھیے، اب علم الہی سے لوح تک لانے والا کون ہے؟ اول ما خلق اللہ، جس کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ تو اب اول پہلے اللہ نے کس کو خلق کیا؟ ہمارے پاس چار طریقے سے مستند روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے نور محمد و آل محمد کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، ایک روایت کہتی ہے اول ما خلق اللہ القلم، ایک روایت کہتی ہے اول ما خلق اللہ العقل، ایک روایت کہتی ہے اول ما خلق اللہ الماء۔ تو کیا یہ چار مختلف چیزیں ہیں؟ اگر ان چار کو مختلف سمجھ لیا جائے تو پھر ان میں سے کوئی ایک اول ہو سکتی ہے، چاروں نہیں ہو سکتی۔ بس یہ ماننا پڑے گا کہ یہ چاروں چیز تو ایک ہیں لیکن مختلف مرحلوں میں، مختلف جہات سے، مختلف کیفیات سے ان کی جو کیفیت ہے وہ مختلف ہو رہی ہے، اور اسی کو بیان کیا گیا۔ بس جب یہ نور محمد و آل محمد علم الہی کو حمل کر رہا ہے تو نور ہے، کمالات کو حمل کر رہا ہے تو نور ہے، جب علم الہی کو حمل کر رہا ہے تو عقل ہے، جب اسی علم کے کسی حصے کو لکھ کر لوح محفوظ تک منتقل کر رہا ہے تو القلم ہے، اور جب یہی نور آل محمد عرش الہی کو متحمل کر رہا ہے، تحمل کر رہا ہے، تو پھر اس وقت ماں ہے۔ لہذا قرآن کریم کہتا ہے کہ کان عرشہ علی الماء، پروردگار کا عرش ماں پر ہے۔ یہ ماں دنیا کا پانی نہیں ہے، ابھی تو آسمان و زمین خلق نہیں ہوئے، شبر اسد پانی، تو اس پانی سے مراد پانی نہیں ہے بلکہ ماں سے مراد نور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب کون ہے نور محمد و آل محمد ہے؟ کہ جو القلم کی کیفیت میں لازمات ہے کہ وہ جس کو اول ما خلق القلم کہا گیا، اس سے مراد یہ میرا اور آپ کا عام قلم نہیں ہے، بلکہ وہ قلم ہے کہ جو علم الہی سے قرآن کو لے کر لوح محفوظ میں منتقل کرتا ہے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ لے کر آتے ہیں۔ اب تنزیل کا ایک مرحلہ ہے، ادھر سے لوح محفوظ سے لے کر آتے ہیں، پھر کتاب مکنون ہے۔ یہ کتاب مکنون کون سی ہے؟ یہ کتاب مکنون وہی ہے کہ جس کے لیے فرمایا نزل به روح الامین علی قلب بک، اے حبیب ہم روح الامین کے ذریعے سے اس کو نازل کرتے ہیں تیرے قلب پر۔ تو جب قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ کتاب مکنون ہے، یہ اس نوری نورانی کیفیت میں ہے کہ اس کے لیے کہا گیا لا یمسہ الا المطہرون۔ پس جب مطہر ہوتا ہے جبرائیل تو اس قابل بنتا ہے کہ لوح محفوظ سے اس نور کو مس کر کے یا اس کو ٹچ کر کے یا اس کو لے کر آتا ہے قلب مصطفیٰ پر، اور قلب مصطفیٰ کے اندر بھی اس کی نورانی کیفیت کو صرف وہ حاصل کر سکتا ہے جو مصطفیٰ جیسی طہارت رکھتا ہو، اور مصطفیٰ جیسی طہارت رکھنے والوں کے لیے قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہ وہ ہیں کہ جن کا اختیار ہے اس نور۔ اب یہ نورانی کیفیت میں ان کے اوپر پیغمبر کے قلب پر نازل ہوا، اور قلب مصطفیٰ میں یہ قوت ہے کہ اس حقیقی نورانی قرآن کو تبدیل کرتا ہے اس الفاظ میں کہ جو میرے اور آپ کے لیے افہام کی صورت میں اختیار ہوتا ہے، اور ہم اس کو پھر جب لکھتے ہیں تو کتابی صورت اختیار کرتا ہے۔ بس پیغمبر کی زبان اطہر ہے جو قرآن کے اس نور کو تبدیل کرتی ہے۔ میں پھر کہوں گا، جیسے کوڈ کو تبدیل کر کے اس شکل میں لایا جاتا ہے کہ جو افہام و تفہیم کے قابل ہوتا ہے، لہذا اب یہ قرآن کہ جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوا، یہ وہ قرآن کہ جس کی نورانی کیفیت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ ہے وہ قرآن اگر ہم موجودہ مصحف کو قرآن کے اوپر کسی پہاڑ پر رکھیں تو وہ پہاڑ آپ کو خوف اور خشیت خدا سے لرستا ہوا اور کانپتا ہوا نہیں دکھائی دے گا، بلکہ وہ قرآن کی حقیقی شکل ہے۔ پس آپ دیکھیے کہ قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ نازل ہونے لگے پہاڑ پر تو وہ پروردگار کی خشیت سے لرزنا شروع ہو جاتا ہے، تو جو مجسم قرآن ہو اس کا چہرہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے نجران کے عیسائی یہ کہیں کہ ہم اس صورت کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو اپنی جگہ چھوڑ دے۔ لہذا عزیزان من، میں نے عرض کیا کہ یہ ہم وزن قرآن ہیں، لہذا پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اتر، ایک ثقل دو کا ثقل ہے، دونوں ثقل کا مطلب ہم وزن ہیں، اور جو وزن قرآن کا ہے وہی میری اطرت کا وزن ہے۔ لہذا عزیزان من، پس اب جو پروردگار تعلیم کر رہا ہے، اب یہ کتاب یہ قرآن، اس کا معلم پروردگار، دوسرا معلم کون ہے؟ رسول گرامی السلام کے، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب ایک معلم ہے پروردگار، علم القرآن، میں نے عرض کیا خلقت انسانی سے پہلے تعلیم قرآن ہو رہی ہے، یہ جو تعلیم قرآن اس وقت ہو رہی ہے یہ نور محمد و آل محمد ہے کہ جس کو کیا جا رہا ہے۔ خلق الانسان، اس کے بعد انسان خلق ہوتا ہے، علامہ البیان، اس کے بعد ہم نے اس کو قرآن نہیں بلکہ بیان قرآن کی تعلیم دی ہے، اور بیان قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ قرآن ایسی شکل میں پیش کیا جائے گا کہ جہاں افہام و تفہیم ہو سکے، جہاں پر قرآن روشن معنی میں افہام و تفہیم کے اعتبار سے ان کو سمجھ میں آنے والے الفاظ کی صورت میں ان تک پہنچایا جائے، ورنہ حقیقت قرآن نور ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اگر معلم قرآن خدا جیسا ہو، اگر معلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات بابرکت ہو، اور کتاب قرآن جیسی بابرکت کتاب ہو، تو پھر مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے معلم بھی کمال کا ہے، کتاب بھی کمال کی ہے۔ اب دونوں کے کمال کے بعد پہنچنے کے بعد اگر شاگرد نہ ہو کہ جس تک پورا منتقل کیا جائے، ایسے فرد نہ ہوں کہ جو قرآن کی تمام حقیقتوں کو، قرآن کی تمام کیفیتوں کو ظہور دے سکیں، تو پھر معلم بھی لغو ہو جاتا ہے، کتاب بھی لغو ہو جاتی ہے۔ ایسی کتاب، اب قرآن کیا ہے؟ تبیانن لکل شے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بیان اور تبیان فرق، بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بیان کسی چیز کا روشن اور واضح کرنا ہے لیکن دلیل کے بغیر، اور تبیان ہے کسی بھی شے کا روشن اور واضح کرنا دلیل اور حجت کے ساتھ۔ اب قرآن کی ایک صفت جس کو پروردگار نے بیان فرمایا وہ ہے تبیانن لکل شے، یہ قرآن بیان ہے ہر شے کا، ہر شے کا بیان تبیان ہے، یعنی دلیل اور حجت کے ساتھ۔ پس قرآن کے اندر کوئی شے ایسی موجود نہیں ہے، کوئی شے ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کوئی شے ایسی موجود ہو کہ جس کی دلیل اور حجت کے ذریعے سے بیان اس کا اور اس کو واضح اور روشن نہ کیا گیا ہو۔ لیکن جب میرے اور آپ کے سامنے قرآن آتا ہے تو مجھے اور آپ کو تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہے جو بیان نہیں کیا گیا۔ یہ جو بیان مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شاگرد قرآن نہیں ہیں۔ یہ تبیانن لکل شے، کوئی شاگرد ایسا ہونا چاہیے کہ جس شاگرد کے اوپر آنے کے بعد وہ قرآن تبیانن لکل شے کا بیان کرے، اور پھر وہ شاگرد ایسا ہو کہ جو اس تبیانن لکل شے کی کیفیت کو، اگر قرآن کہتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تو مسخر کرنے کی راہیں بتانے والا کوئی شاگرد ہونا چاہیے۔ دیکھیے اگر ہم علم کیمیا کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، بایولوجی کی، دنیا کے کسی علم کی بات کریں، تو اس علم میں معلم ہے، اگر معلم بہت اچھا ہے، کتاب بہت اچھی لکھی گئی ہے، لیکن کوئی شخص ہی نہیں ہے کہ جس کو انتقال دیا جائے، تو پھر اس کتاب کا اور اس معلم کا کیا فائدہ رہ جاتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا، لغو ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے یہ سارے کے سارا زمین و آسمان اس کو ہم نے باطل خلق نہیں کیا ہے، لغو خلق نہیں کیا ہے، بس اس کا کوئی مقصد ہے۔ اب اس مقصد میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس قرآن کی اگر تعلیم دی جا رہی ہے اور کوئی شاگرد موجود نہ ہو کہ جس تک اس کا پورا علم انتقال پا جائے، اگر یہ شاگرد نہ ہو تو پھر قرآن کی تعلیم، قرآن اور معلم، تینوں لغو ہو جاتے ہیں، اور تعالی اللہ عن ذالک، معاذ اللہ عن ذالک، پروردگار اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ عزیزان من، اب اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ قرآن کا کوئی شاگرد ہونا چاہیے تو اب اس شاگرد کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ پوری کائنات میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ آپ کو اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو قرآن کے بارے میں یہ ادعا کر سکتا ہو کہ ہمیں قرآن کا پورا علم ہے. اور اسی چیز کو قرآن نے جب رسالت کی گواہی کا مرحلہ آیا کہ کچھ لوگ جو تھے, قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے یقول کافر یقول الذین کفروا, کہ کافر یہ کہتے لست مرسلا, تم پیغمبر رسول نہیں ہوں اللہ کے, تو پیغمبر کو جواب کیا پیغمبر دیتے ہیں, قل اے حبیب ان کے مقابلے پہ کہہ دو کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان میں میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے میرا اللہ اور اس کی شہادت کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب, یقیناً آج ہمارے پاس وہ وقت موجود نہیں ہے کہ ہم اس گہرائی اور اس تفصیل میں جائیں, ورنہ قرآن ایک مقام پر جناب سلیمان اللہ کے نبی ہیں, اپنی تخت اور حکومت کو سجائے ہوئے ہیں اور تخت بلقیس کو منگانا ہے, اور وہاں پر ایک صاحب جو کہ حضرت کے وصی بھی ہیں اور آپ کے اہم ترین جو ہے صحابی بھی ہیں آصف ابن بن برخیہ جن کا روایت میں نام آیا, وہ جب آگے پڑھ کر کہتے تو قرآن ان کی تعریف میں کہتا ہے ومن عندہ علم من الکتاب. اب علماء نے اس پر بحث کی ہے اور فرمایا کہ یہ جو من ہے یہ من تبعیضیہ ہے, یعنی کتاب میں سے کچھ علم اس کے پاس موجود تھا. بس جس کے پاس کچھ علم ہے اس کی طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ وہ کتاب کے کچھ علم سے پلک جھپکتے میں حضرت جناب بلقیس کا تخت منگا کر حضرت کے آنکھوں پلک جھپکنے میں حضرت سلمان کے دربار میں پہنچا رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں پیغمبر کون کہہ رہے کہ میری گواہی کے لیے میرا اللہ اور ومن عندہ علم الکتاب, جس کے پاس الکتاب کا مکمل علم موجود ہو. اب جا کر تاریخوں میں اور روایتوں میں جا کر دیکھیں کہ کون ہے جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس, حتیٰ بلکہ صفین میں مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں انا کتاب اللہ, میں اللہ کی کتاب ہوں. یہ جو فرما رہے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتاب, دیکھیں تعلیم جب کی گئی ہے, اب پیغمبر کو جب تعلیم کی گئی ہے تو پیغمبر عام لوگوں کو بھی تعلیم کر رہے ہیں. جو قرآن کی تعلیم عام لوگوں کو کر رہے ہیں وہ قرآن مدون ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس کی سین تک, کتاب مدون ہیں جس کی تعلیم دے رہے ہیں. لیکن قرآن کی جو نوری اور حقیقی کی کیفیت ہے اس کی تعلیم صرف پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو دی, اور مولا کائنات کے بعد یہ سلسلہ ان کی اولاد میں موجود معصومین کے اندر موجود ہے. لہذا تمام معصومین کو قرآن کریم کا مکمل علم ہے, اس کے تمام کوش و کناروں سے واقف ہے, اور آج کی دنیا میں بھی وہ سینہ باقی ہے کہ جس کے اندر قرآن کا مکمل نور اور مکمل قرآن کی نورانی حقیقت موجود ہے. اور یہ وہی سینہ ہے کہ آج کی شب جس سے منسوب ہے کہ جس کے اوپر قرآن کی یہ آیت آ کر اب اپنی, دیکھیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ پریکٹیکلی کہیں پر نظر آنا چاہیے, کسی شاگرد کے اوپر کسی شاگرد کو اس کو سب کو ظہور دینا چاہیے. تو اب آئیے دوبارہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیجئے, اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من کل امر, تو قرآن کی یہ آیت اپنے لیے تطبیق چاہے گی تو کوئی قرآن کا شاگرد ایسا ہونا چاہیے جو آ کر یہ بتائے کہ وہ کون سا سینہ ہے کہ جس پر آج بھی شب قدر اگر ہوگی تو تمام ملائکہ اور روح نازل ہوں گے پروردگار کا تمام امر لے کر. وہ ذات گرامی صاحب امر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے. آج ہم نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جد امجد مظلوم کائنات مولا کائنات کی شہادت کا پرسہ دینا ہے کہ اگر ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم یوسف زہرا کی خدمت میں اپنا پرسہ پیش کر سکیں, اور یقیناً کئی بدلے جس کے دل میں ہیں آج کی شب اس کا کوئی نہ کوئی زخم دوبارہ تازہ ہوا ہوگا, اور اپنے جد کے غم میں گریا کرنا چاہتا ہوگا میرا امام, لیکن میرے امام کے پاس کوئی ایسا کاندھا نہ ہوگا کہ جس پر سر رکھ کر میرا امام روئے, نہ جانے غیبت کی تنہائیوں میں نجف کی سرزمین پر جا کر رو رہا ہوگا, کربلا کی سرزمین پر جا کر رو رہا. یا مدینہ کے کسی تاریک گوشے میں بیٹھ کر اپنی جدہ محترمہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اس پرسہ پیش کر رہا ہوگا۔ اے کاش ہم کوئی عمل ایسا کر سکیں کہ جو ہمارے زمانے کے امام کے قلب کو مطمئن کر سکے۔ عزیزان، میں نے عرض کیا کہ شب قدر ہے، قلوب کو پرواز دینے کی شب ہے۔ آئیے علی کے غم میں اپنی آنکھوں سے اشک جاری کرتے ہوئے علی اور قرآن کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں توسل کریں اور کوشش کریں کہ آج کی شب ہم کوئی ایسا عمل انجام دے سکیں، کوئی ایسی عبادت انجام دے سکیں جو پروردگار کے حضور قابل قبول ہو جائے، اور شاید اسی بہانے ہم شب قدر کو کسی طرح سے درک کر پائیں اور پھر شب قدر کے وہ آثار ہمارے اوپر مرتب ہوں کہ جس کے لیے علماء نے ایک تفاصیل ہیں کہ جن کو بیان کیا ہے، ہزار مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ، کہ جو تقریباً 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں، کہ انسان کی ایک عمر ہے اس کی عبادتوں سے زیادہ افضل یہ شب ہے۔ خدا جانے خود شب قدر کے اندر کیا کیا اسرار موجود ہیں کہ اگر وہ اسرار انسان پر کھلنے لگ جائیں اور وہ صاحب اسرار اور علم ہو جائے تو خدا جانے معرفت کی کون کون سی وادیاں ہیں کہ جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دروازوں کو اس کے اوپر کھولیں۔ لیکن ہم اپنے امام کے حضور میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ مولا ہم اس قابل نہیں ہیں، اگر آپ کے جو مشکل کشا کے فرزند ہیں آپ ہماری دستگیری نہیں کریں گے، آپ ہمارے ہاتھ کو نہیں تھامیں گے تو مولا ہم کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو آپ کے جد کا واسطہ دیتے ہیں، وہ مولا کہ جس کو آج 3ری رات ہے ضربت لگے ہوئے، 19 کا پورا دن امام نے گزار دیا ہے، 20 کا پورا دن گزار دیا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اسبق بن نباتہ جو امام کا صحابی ہے، خاص صحابی ہے، وہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو امام کے چہرے کی رنگت اس قدر زرد ہو چکی ہے عزیزان مرم کہ وہ امام کے چہرے پر پڑے ہوئے ایک زرد رنگ کے کپڑے میں اور امام کے چہرے کی زردی میں فرق نہیں کر پا رہا۔ امام اس اب میں اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، ایک سلسلہ وصیت ہے جو امام نے جاری کیا ہے۔ ہاں، ہم جیسے اپنے شیعوں کو بھی میرے امام نے وصیتیں کی ہیں۔ عزیزوں، ایک یہی وہ وقت ہے اگر ہم سارا سال علی کی وصیت نہیں سنتے، کم از کم آج کی شب میں تھوڑی سی دیر کے لیے علی کی وصیتوں کو سنیں اور غور کریں کہ علی ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم واقعاً علی کے ماننے والے ہیں، اگر واقعاً علی ہمارے والد بھی ہیں، اگر علی واقعاً ہمارے امام بھی ہیں، اس لیے کہ امام اپنی امت کا باپ ہوا کرتا ہے، اگر ہم اس کے ناخلف اولاد نہیں ہیں تو ہمیں ان کی وصیتوں پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ بس عزادارو، جناب ام کلثوم اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی حالت عجیب ہے، امام حسن، امام حسین سب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پریشان ہیں، بار بار میرے مولا پر غشی کا دورہ پڑتا ہے۔ بعض راویوں نے لکھا کہ امام نے اپنے تمام بچوں کا ہاتھ امام حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ یہ آج سے تمہارا امام ہے، اس کی اتباع کرنا۔ لیکن عزیزو، علی کی مظلومی یہ ہے کہ جب علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو خوارج کا خوف ہے، ایک مرتبہ پھر علی کے بچوں کے اوپر مصیبت ہے، شب کی تاریکی میں ایک جنازہ اٹھا چکے ہیں لیکن اب یہ دوسرا جنازہ ہے یہ جس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ بس ایک وقت وہ آیا کہ جب علی علیہ السلام کی نفسیں کمزور ہوتے ہوتے بالآخر امام کی نفس ٹھہر گئی، امام نے حسن مجتبہ نے ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ارے علی کی بیٹیاں آ کر علی کے سرحانے گریا کر رہی ہے۔ لیکن عزادارو، آج جب زینب گریا کر رہی ہے تو زینب کو دلاسہ دینے کے لیے امام حسن مجتبہ بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں۔ میں کہوں گا یا علی، آج تو زینب کو کوئی سہارا دے رہا ہے، آج تو زینب زینب کو، ارے آپ کے جنازے پر کوئی رونے کے لیے اجازت دے رہا ہے، کوئی زینب کو تسلی دے رہا ہے، لیکن یا علی حسین کی وہ چار سالہ سکینہ کہ جو 11 محرم کو اپنے بابا کے جنازے پر آئی، رونا چاہتی ہے۔ ہاں دادار، ایک اور بات ذہن میں آتی ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ جنگ احد میں جس وقت ہندائے ملعونہ نے جناب حمزہ سید الشہداء کے لاشے کو پامال کیا اور بے حرمتی کی، تو جب آپ کی بہن آنا چاہتی تھی، آپ کی بہن آپ کے جنازے پر آنا چاہتی تھی جناب صفیہ، پیغمبر نے کہا لاش کو ڈھک دو، اس لیے کہ بہن اس حالت میں دیکھے گی لاشے کو برداشت نہ کر سکے گی۔ میں کہوں گا یا علی 11 محرم کی صبح کربلا تشریف لا کر دے گی یہ زینب اپنے حسین کو اس حالت میں دیکھ رہی ہے، المرملو بالدماء المقطوع العضاء، کہ جو اپنے خون میں غلطا ہے، جس کا عضو کٹ چکا ہے، ٹکڑوں میں جس کا جنازہ پڑا ہے۔ ارے آج آپ کی بیٹی آپ کے جنازے پر آ رہی ہے، لیکن آپ کا جنازہ سالم ہے، آپ کو غسل بھی دینے والے موجود ہیں، کفن پڑ کر جنازہ پڑھ کر دفن کرنے والے موجود ہیں، ہائے میرا حسین کہ جس کا جواں سال بیٹا موجود تھا، لیکن باپ کے جنازے کو بے غسل و کفن اور بغیر دفن کیے چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن اسدارو علی کی مظلومیت ہے کہ علی کے بچوں نے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا اور لے جا کے کوفہ کے اہالی میں نجف اشرف کے مقام پر دفن کر کے قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ لیکن اے حسن مجتبیٰ، آپ جب علی کو قبر کے حوالے کر رہے ہوگے، یقیناً آپ نے بابا کا سر شکستہ دیکھا ہوگا، لیکن وہ حالت آپ کی نہ ہوئی ہوگی کہ جب علی نے زہرا کو قبر کے حوالے کیا تو قبر کے کنارے روک کر داڑھے مار مار کر رونا شروع کیا اور پھر فرمایا یا رسول اللہ، میں نے امانت واپس تو کر دی، لیکن اپنی بیٹی سے پوچھئے گا آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسع عالم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے مظلومیت زہرا علی کا واسطہ ہے، منتقم زہرا، منتقم مرتضی، منتقم شہداء کربلا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے امیر المؤمنین کی مظلومیت کا، تمام مؤمنین و مؤمنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ آج کی شب شب جمعہ بھی ہے، قبولیت دعا کی شب ہے، شب قادر بھی ہے، دعا کیجئے بحق امیر المؤمنین، پروردگار تمام مرحومین کے، تمام مؤمنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اور جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، تمام مؤمنین کو عاقبت بخیر فرما۔ بار الہ تمام مؤمنین کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، خصوصاً بحق امیر المؤمنین۔ بار الہ جتنے لوگ بھی دنیا میں، خصوصاً مؤمنین اور بالعموم تمام انسانوں کو اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ تجھے امیر المؤمنین کی مظلومیت کا واسطہ ہے، اگر اس وبا کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، بحق امیر المؤمنین درگزر فرما، معاف فرما، لیکن اگر اس کے پیچھے کسی سازش کا ہاتھ ہے تو سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق امیر المؤمنین، شب قدر ہے، بار الہ جتنے ہمارے مجاہدین و مدافعان حرم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کو نصرت عنایت فرما، کامیابی عنایت فرما۔ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ مظلوم کائنات کے حق کا واسطہ ہے، فلسطین، میانمار، کشمیر کے مظلومین کی نصرت فرما۔ دشمنان دین دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، بحق مظلومیت امیر المومنین تمام علماء مراجع اظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشابر اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، بارہ الہ تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی مظلومیت کا، بارہ الہ تجھے واسطہ ہے زہرا کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے زہرا اور علی کی آل کی مظلومیت کا، ہم سب کو ماہ مبارک رمضان اور خصوصاً شب قدر سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بارہ الہ تجھے واسطہ ہے علی کی مظلومیت کا، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔